الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تسلسل کے ساتھ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں اسلام کا آفاقی نظام اور اسلام کا ہماگیر اور عالمگیر نظام کے حوالے سے ایک خاص شعبہ معیشت کا شعبہ، اس پر ہم گزشتہ کئی جمعے سے مختلف جہتوں سے اور مختلف انداز میں کئی دروس آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جس کا عنوان یقیناً اسلام میں اسلام کا نظام معیشت اور اسلام کا نظام معاش، اور موجودہ نظام معاش اور موجودہ تجارتی اصول کے ساتھ اسلامی نظام تجارت کا اور اسلام کا نظام معیشت کا ایک سرسری اور ایک طائرانہ تقابلی جائزہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے آج یہ موضوع یقیناً ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے کہ آج معیشت جو چند لوگوں کے ہاتھ میں مرتکز ہو کر رہ گئی اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر، اور دولت کا ارتکاز اور دولت کی گرفت چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو کر رہ جاتی ہے، جس کی بنا پر معاشرے میں طبقاتی منافرت خود بخود جنم لیتی ہے، اور وہی طبقاتی منافرت، وہی احساس محرومی اور وہی اپنے حق کے ضیاع کا درد، دہشت گردی، بدمنی، چوری، ڈاکہ زنی اور مختلف چیزوں کی طرف انسان کی طبیعت کو اور انسان کی سرشت کو ابھارتی ہے۔ اسلام نے جو نظام معیشت دیا تھا تو وہ یقیناً اس کا اطلاق اور اس کی امپلیمنٹ جو ہے وہ جہاں ایک ریاست اور مکمل ایک حکومت کے لیے ہے، وہیں پر ایک شخص اگر جس کی آمدنی اپنے معاملات کے اعتبار بہت مختصر ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنے کنبے کا سربراہ ہے، تو اسلام نے انفرادی اس شخص سے لے کر اور اس فرد واحد سے لے کر اجتماعیت ریاست کے نظام تک کا مکمل ایک نظام اور مکمل ایک قانون جو ہے وہ معیشت کا ذکر فرمایا کہ جب مال کثرت کے ساتھ ہو تو کیسے استعمال کیا جائے گا، قلت کے ساتھ ہو تو فکری اعتبار سے اور کسبی اعتبار سے اس میں کیا اہتمامات کیے جائیں گے اور اس میں کیا ضروری چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا کہ بندے کا دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی یاد سے اور اسلام سے اور ایمان سے غافل نہ ہو اور صرف مال اور وہ مال چاہے جس طریقے سے حاصل کیا جائے اس بری فکر کی طرف اس کی توجہ نہ جائے. تو اسلام نے نظام معیشت کے جو تقاضے ذکر کیے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے, اور گزشتہ درسوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں موجودہ جو نظام معیشت چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکی نظام ہو, کیپٹلزم ہو یا سوشلزم ہو, اسلام ان دونوں کا رد کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں نظام انسانیت کے دشمن نظام ہیں, یہ دونوں نظام معیشت کو تباہ کرنے والے نظام ہیں, یہ دونوں نظام طبقاتی منافرت کو پھیلانے والے نظام ہیں, یہ دونوں نظام دہشت گردی, بدمنی, احساس محرومی اور ایک حق دار شخص کے حق کو ہڑپ کر جانا, ہضم کر جانے والا یہ وہ فرسودہ نظام ہے جس کو اسلام رد کرتا ہے. اور اسلام اس کے مقابلے میں اپنے مضبوط دلائل اور اپنا مضبوط نظام پیش کرتا ہے, اور جس میں یہ فکر قرآن مجید آئی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دولت کسی ایک شخص کے ہاتھ پر آ کر مرتکز ہو جائے جو ایک کیپٹل نظام کے مانند ہے, اور ایک ہی طبقہ سب کے مال کو اپنی پاکٹ منی جیب کا مال سمجھ لے اور جس طرح چاہے پوری انسانیت کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے, اور جس کی بنا پر ایک نظام معیشت کی صحیح صلاح نہ ہونے کی بنا پر معاملہ اور پورا شرازہ جو تہذیب کا ہے, معاشرت کا ہے, وہ سیخ پا ہو جائے اور دہشت گردی, بدمنی اور فساد کی طرف لے جائے. اور نہ اس بات کی طرف اسلام نے دعوت دی ہے کہ جس میں اشتراکیت کا نظام, اور اشتراکیت کا نظام بھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, معیشت اور اکنومی کو آپ پڑھتے ہیں, اشتراکیت بظاہر ایک نام ہے جو رشیا نے پیش کیا تھا, لیکن اس میں بھی دولت چند ہی لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز رہتی تھی اور ارتکاز دولت کا ایک تصور پیدا ہوتا تھا جس کی بنا پر رشیا کو جو حال ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسلام نے ارتکاز دولت کی بجائے تقسیم دولت کا درس دیا ہے. اسلام نے دولت کو ایک بندے پر جمع ہونے کی بجائے اس کی تقسیم ہر فرد کی طرف کی ہے تاکہ جس کے پاس کثرت سے دولت ہے اس کی دولت کی بھی حفاظت رہے, اور جس کے پاس اپنے سود بود اور اپنے خرد برد کے جو معاملات کے اعتبار سے اور اپنے زیست کے اعتبار سے جو اس کا حق ہے وہ اگر اس کو مل جائے تو اس کی حمیت اور غیرت بھی محفوظ رہے, اور دونوں طبقے جب اپنے حقوق کو پا لیں گے اپنی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے, اگر ایک اپنے کاروبار کو بڑھا کر لے جاتا ہے اور دیانت و امانت کے ساتھ اگر وہ فراوانی دیتا ہے تو وہ بھی اپنے مال اور اپنے عیش و عشرت جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کی ہے اس کو بھی تحفظ مل جائے, اور ایک شخص جس کی ذہنی صلاحیت یا علمی صلاحیت اس استعداد پر نہیں ہے کہ وہ بڑھ کر اتنا بڑا کاروبار کر سکے, لیکن جو بھی اس کی استعداد اور صلاحیت ہے یا وہ اپنی جسمانی محنت سے اگر کسی چیز کو کما لیتا ہے تو اس کی محنت کا اگر حق اس کو مل جائے تو اس اعتبار سے یہ اس کے لیے قلبی سکون اور راحت کا باعث ہے, اور دونوں طبقوں کا حق جب دونوں طبقوں کو مل جاتا ہے تو ایک دوسرے کے مال پر نظر دہشت گردی, بدمنی, فساد کا خود بخود آہستہ آہستہ سدباب ہو جاتا ہے. اور یہی چیز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ذکر کی ہے, اور اس کی باقاعدہ آپ نے شکیں قائم کی ہے. میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, وقت مختصر ہوتا ہے, صرف بات ایک فکر کی طرف بہرنی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے, اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک عابر السبیل, ایک مسافر کی مانند ہے کہ جو اپنے سفر کو عبور کر رہا ہے, اور اس کی منزل جو ہے وہ آخرت کی منزل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تقاضوں کے ساتھ ساتھ انسان کی پیدائش کے مقصد کے ساتھ ساتھ اسلام نے معاش کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے, اس لیے کہ معاش انسان کی اصل ضرورت ہے, اور اس کے تقاضے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کچھ مال جمع کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے اپنی بیوی بچوں کو سکون دینے کے حوالے سے ہو, چاہے اپنی زندگی اور اپنی لائف کو بہت آرام اور پرسکون اعتبار سے گزارنے کے حوالے سے ہو, تو یہ ساری چاہتیں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے. تو سب سے پہلے اسلام نے عقائد کے بعد, احکام کے بعد, جس مسئلے پر خاص فوکس کیا اور اس کی کثرت کے ساتھ تعلیم پیش کی ہے اور اس کے نظام کو پیش کیا ہے وہ نظام معیشت ہے. اور قرآن نے ایک نہیں درجنوں جگہ پر اس چیز کو ذکر کیا ہے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور پاک کے اندر, ابتدائی دور کے اندر ہی فقر کے اوپر اور غربت کے اوپر خاص توجہ دی, اس لیے کہ تلقین اور نصیحت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے فرمان اور اس کے حبیب کی فرمان کو سننے کے بعد یقیناً ایک مسلمان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن تقاضۂ بشری کے اعتبار سے اس کی کوئی حاجات ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اگر اس کی تکمیل دنیاوی طور پر نہ ہو تو عقائد کے اندر، نظریات کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، وہ خشوع خضوع، وہ پختگی نہیں رہتی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر، کہ وہ دور پاک جس میں مسلمانوں کے پاس چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل کو خریدنے کا پیسہ نہیں تھا، تو اسلام نے وہ نظام معیشت مکی صورتوں کے اندر بھی، اور جب پوری ایک ریاست مدینہ کے اندر قائم ہو گئی ہے، تو پھر ایک آفاقی طور پر اور ایک ہماگیریت کے طور پر پورا ایک نظام معیشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر وہ لوگ جن کے جیب میں ایک درہم نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں سے حضور نے نظام معیشت کی اصلاح کے فکر کو شروع کیا، اور حضور کے حیات ظاہری کے اندر 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، اور سرکار نے اس نظام معیشت کو نافذ کر کے دکھایا۔ اور پھر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا تھا، اور اسی نظام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے قرآن کے دیے ہوئے معاشی نظام اور فکری نظام کے، جس کے طریقے سے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرے اور ضروریات کی تکمیل کے بعد جو اصل اس کی زندگی کا مقصد ہے اس کو وہ حاصل کرے، تو یہ نظام باقاعدہ ہمارے سامنے موجود ہوا، خارج میں آیا، جو قرآن کی آیات اور احادیث کے ذریعے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ آج بھی تاریخ اس روشن باب کے ساتھ منور مستنیر ہے۔ بس مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر سودی نظام، بلیک مارکیٹنگ اور اس قسم کے سٹاک جیسے جوئے، سٹا بازی کے نظام سے تھوڑا دیر، جتنا نظام سود پر ہم قناعت کرتے ہیں، سود پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسٹاک کے جوا اور سٹے کی اس پالیسی پر ہم گویا کہ اعتماد کرتے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں 50% بھی اسلام کے دیے ہوئے نظام معاش پر اگر ہم غور کریں اور اس کے دیے ہوئے اصول کو اپنی زندگی میں لا کر شامل کریں، تو جو ہم نے ملنا ہے وہ ملے گا، اور اس کے ذریعے کہ جس سے آج تک ہم نے اعتماد کے ذریعے اتنا بڑا درجہ ملا، اس کو ملنے کے بعد ہمارے پاس صرف خواری رہی، ذہنی اور قلبی الجھنے رہی۔ اسلام یہ بات کرتا ہے کہ دنیاوی نظام کو تم نے جس طرح پورے دل میں جگہ دیا، اگر ہمارے نظام کو اگر آدھے دل میں بھی جگہ دیتے تو تمہارا دل پرسکون ہوتا، تمہاری طبیعتوں میں قناعت آتی، تم اگر تھوڑا بھی کھاتے تو گھر میں خوش رہتے اور امن کے ساتھ رہتے، اور معاشرے میں تمہارا وجود پاس سارے معاشرے کے لیے ایک بہت اچھے فرد کے اعتبار سے اور اس معاشرے کی صلاح کے اعتبار سے بڑی خیر خواہی کا دائی ہوتا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے تقاضے کیا ہیں، ہماری چاہت کیا ہے۔ آج ہم یقیناً بدقسمتی کے اعتبار سے، بدقسمتی کے حوالے سے اس نظام سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں، نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کے ایسی درجنوں شکیں اسلام نے ذکر فرمائی ہے، ایسی درجنوں صورتیں اسلام نے ذکر فرمائی ہے، کچھ اعمال اور احوال فکری اصلاح کے اعتبار سے جس میں صبر ہے، شکر ہے، تقدیر پر یقین ہے، قناعت ہے، جو مل جائے اس پر بھروسہ کرنا، اور حرام کو بالکل اوائڈ اور اس سے دور رہنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اس صحیح منشور کی طرف آنا ہے۔ تو یہ فکری تربیت کے اعتبار سے نظام معیشت کا جو خارجی سبب ہے، یہ دونوں اگر سامنے رکھ دیے جائیں تو تھوڑی سی معیشت پر، تھوڑی سی بھی آمدنی پر بندہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ تھوڑی سی آمدنی کس طرح ہو اور اس میں ترقی کس طرح ہو، وہ نظام اسلام نے پیش کیا ہے، جو انشاءاللہ ہم بدستور اپنے موقع پر اس کو ذکر کر دیں گے آنے والے درس میں خاص طور پر۔ اور فکری اعتبار، حوث کو ختم کرنے کے لیے، بیجا خواہش کو ختم کرنے کے لیے، اور بالخصوص جو خود کو سوچنا اور خود فریبی اور اپنے آپ کو اور اپنے آپ ہی کو یا اپنے ہم نواؤں کو پروموٹ اور سپورٹ کرنا، یہ خود غرضی کی جو فکر ہے جو یقیناً سارے نظام ظاہر کو برباد کر دیتی ہے، تو اسلام جہاں خارج کے اندر نظام معیشت کو پیش کرتا ہے، وہیں طبیعت کے اندر قناعت کی فکر کو بھی اجاگر کرتا ہے، وہیں طبیعت کے اندر وسعت نظری، صبر کو بھی اجاگر کرتا ہے، اور خود غرضی جیسی غلیظ اور گندی فکر کو ختم کرتا ہے۔ کیونکہ خود غرضی ہو یا اپنی ہوس اور شہوت کو بے لگام گھوڑے کی طرح بڑھانا ہو، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ سود میں بھی پڑ جائے خدا نہ کرے، اور چاہے وہ سونے کی اینٹوں سے اپنے مکانات بھی بنا لے، تب بھی وہ چاہے گا کہ میرے اندر اور ترقی ہونی چاہیے، میرے لیے ایک بنگلے ہیں تو 4 ہو جانے چاہیے، میرے پاس اگر 50 گاڑی جو میں نے حرام طریقے سے حاصل کی ہے یہ 100 ہو جانی چاہیے، تو لہذا جو یہ فکر ظاہری طور پر انسان کے سامنے ہے تو اسلام ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ فکری نظام بھی دیتا ہے، جواب دہی کے فکر کو بڑھاتا ہے. انسان دنیا میں جو رہ رہا ہے وہ ناپائیدار ہے، اور اس کو جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. اس حقیقت کو بھی انسان کے ذہن میں ہے، تھوڑے ملنے پر جو قناعت کا یقین اور اس پر اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں اسلام وہ بھی مرحمت فرماتا ہے. اسلام صرف ان بشارتوں کو نہیں دیتا، خارج کے اندر اگر معاش یا سیاست الغرض دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر اگر نظام درم برم ہو جائے تو اس کو سلجھانے کی کسبی عملی فکری چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ تمہارے دور میں یوں ہو جائے تو یوں کرو، یوں ہو جائے تو یوں کرو. جہاں خارج میں باقاعدہ عملی طور پر کسی نظام کو بٹھانے کی بات کرتا ہے، وہیں پر صرف نظام ایک طرف نہیں، کیونکہ انسان ظاہر اور باطن دونوں کا مجموعہ ہے. تو جہاں اسلام نظام معیشت، نظام زندگی، دیگر نظاموں میں ظاہری طور پر باتیں کرتا ہے، وہیں پر باطنی طور پر جو اس کی ضروریات ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے. یعنی ظاہر کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، باطن کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. لیکن انسانوں کا دیا ہوا نظام وہ ظاہر کی ضرورت کو تو پورا کر سکتا ہے، باطن کی ضرورت کو نہیں پورا کر سکتا. اس لیے کہ باطن کی بیماریوں کو سمجھنا، باطن کی برائیوں کو سمجھنا، یہ تو انسان اس پر تھوڑی دیر غور تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کامل مرہم، کامل علاج نہیں تلاش کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی بیماریاں موجود ہیں، اس کے اندر بھی وہ خرابیاں موجود ہیں. بعید نہیں انسان اگر حسد کا علاج نکال لے، بعید نہیں انسان اگر قناعت کا کی فکر کو اور گویا کہ حوث کی فکر کو ختم کرنے کا علاج نکال لے، بعید نہیں انسان خود غرضی اور اپنے آپ کو اور اپنے قبیلے اور اپنی برادری ہی کو آگے لے جانے کی اس فکر کا انسان خود اپنی طرف سے، اپنی عقل کی طرف سے اگر وہ کوئی نظام لے کر بھی آئے تب بھی اس کے اندر خطا کا عقلی طور پر ایک پہلو رہتا ہے کہ پھر بھی وہ اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے ایسا استثناء ضرور رکھے گا کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس دائرے کے اندر اور لوگ آئیں، لیکن جب مجھے لا کر کھڑا کیا جائے، میری اولاد کو اس قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے، تو ان کے لیے ایسی شک ضرور موجود ہو کہ جس کے ان کو استثناء مل جائے. تو لہذا انسان باطنی حل کو نہیں تلاش کر سکتا. اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا کہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہاری خرابیوں کو بھی خدا جانتا ہے اور ان خرابیوں کے درستگی کے طریقے کو بھی خدا جانتا ہے. تو باطنی اصلاح کو بھی اور ظاہری اصلاح کو بھی اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا اور اس کو عملی طور پر اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے نافذ کر کے دکھایا. یہ وہ ضروری باتیں ہیں جس کو ہم نے یقیناً ہم یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن شاید میں جس ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کچھ لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں اس سے اچھے انداز میں اس کو بیان کر سکتے ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں کہ ان جذبات کو وہ لفظوں کا جامہ نہ پہناتے ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم کی طرف اور قرآن جو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، پورے کے پورے پورے اسلام کی طرف آ جاؤ، تو یہ صرف ایک منٹ میں نہیں ہوگا، اس کے لیے طبیعتوں کو بیدار کرنا ہوگا، طبیعتوں کو تیار کرنا ہوگا، اندر سے اسلام کی اہمیت اور چاہت کو ہمارے اندر ہمیں بیدار کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ یہ فکر بیدار نہ بھی ہو تب بھی ہم شریعت کے حکم کے پابند ہیں، نماز کے دل لیے دل نہ کرے تب بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، زکات دینے کے لیے طبیعت نہ چاہے تب بھی ہم نے زکات دینی ہے، حج حاجی جو صاحب استطاعت ہے اور اسے راہ اور زاد اور طبیعت کی مکمل سہولت حاصل ہے لیکن دل اس کا حج کرنے کے لیے نہیں کر رہا اور حج اس پر فرض ہو چکا ہے شریعت کے اعتبار سے، تب بھی اسے حج کرنا اس پر فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم پر لازم ہے، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے، چاہے ہماری طبیعت چاہے نہ چاہے، ہم نے نمازوں کو اس کے وقتوں میں ادا کرنا ہے. چاہے ہمارا دل نمازوں میں نہ لگے، چاہے نمازوں میں ہمارے خیالات بھٹک رہے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، یہ الگ بات ہے، یہ باطنی معاملہ ہے، لیکن ظاہر میں شریعت میں جن چیزوں کو ہم پر فرض کر دیا ہے ہم نے اسے ادا کرنا ہے. نماز کو ان کے وقتوں میں ادا کرنا ہے، جس پر زکات فرض ہے اسے زکات ادا کرنی ہے، جس پر حج فرض ہو چکا ہے حج ادا کرنا ہے. لیکن حضرات گرامی، یہ اللہ رب العالمین کا کرم بالا کرم ہے، جہاں ہمیں شریع احکام کا پابند وہ کرتا ہے، وہیں طبیعتوں کے لیے اتنے مبارک روحانی اور نورانی مشورے اور نسخے قرآن عطا فرماتا ہے کہ طبیعت خود بخود نماز کی طرف راغب ہو جاتی ہے. اس کو اگر قبول کر لیا جائے تو طبیعت خود ان تقاضوں اور ان شعبوں کو لے کر، ان باتوں کو لے کر خود بخود شریعت کی طرف مائل ہو جاتی ہے. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ یقیناً یاد الہی ہے، خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے،
اپنے آپ کو ناپائیدار سمجھنا ہے، موت پر یقین کرنا ہے، لوٹ کر اس دنیا سے دوبارہ رب کریم کے پاس جانا ہے، یہ وہ حقیقت جو قرآن جگہ جگہ پر آپ قرآن کے مطالعہ کریں گے تو قرآن نے کفار کی ہدایت کے لیے بھی یہی بات کی تھی، ان کی باطنی کی اصلاح کے لیے موت کی بات کی تھی، ان کی باطنی اصلاح کے لیے اس دور میں جو بڑی بڑی اقوام تھی، قریش مکہ نے قوم سمود کے محلات کو دیکھا ہوا تھا، قوم سمود پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیتے تھے، سورۃ الاعراف اور سورہ انعام میں اللہ رب العالمین، اور رب سے زیادہ کامل مشورہ کسی کا نہیں ہو سکتا، رب سے دیے ہوئے کامل علاج سے زیادہ مکمل علاج کسی کا نہیں ہو سکتا، تو رب کریم نے وہ لوگ جو کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، جو موت کو سرے سے بھول چکے ہوئے تھے، جو کسی کی گردن پر اپنے دانت رکھ کر اس کی خوشی کے خون کو چوس لینے کو اپنے آپ کو سعادت سمجھتے تھے، جن کے دل مکمل طور پر شرک میں پڑے ہوئے تھے، حضرات گرامی ہمیں توجہ کرنا چاہیے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، قیامت پر یقین کرنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات پر یقین کرنے والے ہیں، ہم تو بار بار خطبوں میں اور نمازوں میں اور قرآن میں پڑھتے ہیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے برابر بھی نیکی کوئی کرے گا تو وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ اپنے سامنے اسے دیکھ لے گا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے اندر اتنی ہے اور محاسبہ اور مراقبے کی فکر ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم روزانہ یہ پڑھتے ہیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کرے گا، چھپ کر کرے گا یا ظاہری کرے گا، وہ چاہے نسب میں پارسا ہو، پارسائی کا دعویٰ کرنے والا ہو، یا برادری میں کوئی اعلیٰ فرد ہو، بچے گا کوئی بھی نہیں، اس کے سامنے اس کی برائی آئے گی اور وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دے گا۔ تو دیکھیے ہم تو ان تمام باتوں کے ماننے والے ہیں، لیکن قریش مکہ جن کی ہدایت کے لیے قرآن اتر رہا تھا، قرآن اگر ان کو ہدایت نہ دے سکتا، معاذ اللہ قرآن ان کے لیے صحیح مشورے نہ دے سکتا تو قرآن کی تعلیم بیکار قرار پاتی، لیکن قرآن کا دعویٰ تھا کہ ہماری تعلیم قرار دینے والی ہے، اور اسی کفر کے ایوانوں میں کعبے میں بت رکھنے والوں جو رکھنے والے لوگ تھے، تو یقیناً کعبے کے جو بت پرست لوگ تھے اسی میں کعبے کو سجدہ کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، ایک خدا کو ماننے والے پیدا ہو گئے، قریش مکہ جو شرک کی طرف تھے وہی توحید کی طرف آئے، کیسے آئے؟ تو قرآن کی اس نصیحت سے آئے، قرآن کی وہ نصیحتیں جو قرآن نے ان سے کی تھی، حضور نے وہی نصیحتیں تکرار کے ساتھ بار بار ان لوگوں سے کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دروازے چھٹ گئے، کھل گئے، اور وہ نصیحت اپنی جگہ پر پہنچ گئی، اس لیے کہ وہی علاج تھا، ایک مریض اگر بیمار ہو جائے، زخم اس کا سڑ جائے، اور ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس خاص اینٹی بیوٹک کے ذریعے ہی اس کا یہ زخم سدھرے گا، ایک دن میں نہیں سدھرا، دو دن میں نہیں سدھرا، مریض کے رشتہ دار ڈاکٹر پر شور کرنے لگے کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے، اور مریض کہے کہ جناب یہ کڑوی دوائیاں پی پی کے میں تھک گیا ہوں، اب نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ نہیں، علاج اس کا یہی ہے، مسلسل ہم تمہیں یہی پلائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا زخم سوکھ جائے گا، تمہارا مرض ختم ہو جائے گا، یہی بات اسلام نے کی ہے۔ کہ اور یہ کیا بات تھی؟ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلا تصور یہ تھا کہ خدا ہے اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا کو تم نے جواب دینا ہے، تمہاری زندگی کامل نہیں، تمہاری کامل زندگی آخرت کی ہے، تم ناپائیدار ہو، تم مثل مسافر کے ہو، تمہیں لوٹ کر یہاں سے جانا ہے، خدا سے تم نے ملاقات کرنا ہے، جو حصہ تمہیں دنیا میں دینا تھا وہ خدا نے لکھ دیا ہے، وہ تم کچھ کرو یا نہ کرو تمہیں ضرور ملے گا، کسب ضرور کرو گے، لیکن نتیجہ تم نے خدا کی طرف چھوڑنا ہوگا۔ اور یہی بات آخری جملے میں عرض کر دوں، قریش مکہ کی ہدایت کا سبب بنے کہ اللہ نے انہیں گرد و نواح کی چیزوں کو بتانے کا حکم دیا، محبوب ان سے کہو کہ ان پہاڑوں کو دیکھو، ان سے کہو کہ قوم سمود کے محلات کو دیکھو، تم تو چار اینٹ ٹیڑی بنگی لگ کر اور گویا کہ بے اعتدال طور پر رکھ کر اپنی فرسودہ مکان بناتے ہو، وہ تو اتنی ذہین قوم تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں مکان بنا لیتی تھی۔ قرآن نے بار بار یہ نصیحت کی کہ غور کرو، ایسی قوم کیسے ختم ہو گئی، ان کے نقوش کیسے ختم ہو گئے، اگر یہ نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان میں نکالنے کی ہے تو میں کہتا ہوں پھر یہ نصیحت اللہ رب العالمین نے کیوں تھی انہیں، اور انہی نصیحتوں کو قبول کرنے کی وجہ سے اکرمہ بن ابی جہل کے دل میں اسلام جاگا ہے، انہی نصیحتوں کی وجہ سے فاروق اعظم نے دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہی نصیحتوں کی وجہ سے عثمان غنی نے تاج اسلام کو اپنے سر کے اوپر رکھا ہے۔ تو یہ وہ نصیحتیں تھیں جس پر غور کر کے کفر سے جان چھڑی ہے، تو ان نصیحتوں کو لے کر ایمان کو بچانے کے لیے کیا ہم تریاق نہیں حاصل کر سکتے؟ تو موت کی بات اسلام نے ان سے کی، اور انہیں کہا کہ گرد و نواح میں دیکھو کہ تمہاری جس طرح تم اپنے آپ کو مکمل اور ہمیشہ رہنے والا سمجھتے ہو، وہ بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے، خدا سے تم بھی فراموش ہو، خدا سے وہ بھی فراموش ہیں، اور تم سمجھ لو اے انسان، انسان خود سے کامل نہیں، ہم انسان کا مذاق نہیں اڑا رہے، قرآن کہتا ہم انسان کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم نے اس میں ساری صلاحیت رکھی ہے، لیکن وہ بلائنڈ ہے، اندھا ہے، اسے ایک نور کی ضرورت ہے، ایک لکیر کی ضرورت ہے، ایک نقشے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر اس نے اپنی کس چیز کو استعمال کرنا ہے، طاقت کو کہاں استعمال کرنا ہے، غضب کو کہاں استعمال کرنا ہے، لالچ کو کہاں استعمال کرنا ہے، محبت کو کہاں استعمال کرنا ہے. یہ ساری قوتیں انسان میں ڈال دی ہے، لیکن اس کے مصرف، اس کے ہدف کو انسان نہیں جانتا. ہم تمہیں دیتے ہیں، تو اسی کو مذہب کہا جاتا ہے. اس لیے مذہب کے بغیر انسان نامکمل ہوتا ہے. مذہب ڈائریکشن پیش کرتا ہے، مذہب نقشہ پیش کرتا ہے، مذہب باطنی صلاحیتوں کے اہداف پیش کرتا ہے. لہذا مذہب ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے. کئی مذہب آئے، کئی لوگوں نے بیٹھ کر انسانوں کو نقشے دیے، ڈائریکشن دیے، لیکن وہ انسانوں کے بنائے ہوئے زمینی مذاہب تھے، لہذا وہ ختم ہو گئے. اللہ رب العالمین جو انسانوں کا خالق ہے، اس نے جو مذہب اور جو نشان اسلام کی صورت میں عطا فرمایا، لہذا ہمیں لالچ ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، کہاں اس کو کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے، یہ اسلام نے بتا دیا. غصہ ہمارے اندر ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں ختم کرنا ہے، یہ اسلام نے بتا دیا. محبت ہمارے اندر ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے بتا دیا کہ کہاں لگانی ہے، کہاں نہیں لگانی. شہوت ہمارے اندر ہے، شہوت حیوانیہ ہمارے اندر ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ نفس وابستہ ہے، اور اسی بنا پر ہم فرشتوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، فرق کر جاتے ہیں اسی شہوت حیوانیہ کی وجہ سے. وہ ختم کرنے کی اللہ نے بات نہیں کی ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ خدا نے بتا دیا کہ کہاں اس کو استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال نہیں کرنا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے زندگی سے وقت نکالیں اور مزاج اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میں نے بطور نصیحت کے نہیں کی ہے، میں خود اس نصیحت کے مستحق ہوں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن نے کی ہے، مجھے سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ کو سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں انانیت سے ہٹ کر، تکبر سے ہٹ کر، کسی علمی یا مالی یا نسبی زوم سے ہٹ کر، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کے جو دستور قرآن نے ذکر کی ہے اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی نشستوں کو ہم اختیار کریں، ایسا لٹریچر، ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں ہمارا تعارف ہو جائے، اور یقین وہ قرآن کریم ہے. قرآن وہ ہے جو آپ کو آپ کا پتہ بتاتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے آپ کے قریب جو آپ کو آپ کا پتہ بتائے. لوگ آپ کے پتے پر تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ اور میں اپنے پتے پر نہیں پہنچ سکتے. ہمیں اپنا پتہ صرف اگر کوئی بتاتا ہے تو قرآن بتاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریروں کی بجائے اللہ رب العالمین ہمیں اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.